حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا،
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ حکمت عزاداری کے موضوع پر ان مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ پتہ چلا کس طریقے سے کس قسم کی سازشیں کی گئی تاکہ انسانیت کو، محبان اہل بیت کو اس عظیم نعمت سے محروم کرے، اور اس کو بچانے والا سب سے پہلے خدا اور اہل بیت، اور دوسرا خود محبان اہل بیت کی قربانیاں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کس قسم کی قربانیاں شیعیان اہل بیت نے پیش کی تاکہ عزاداری محفوظ رہے، زیارتیں محفوظ رہے۔ پیغام اہل بیت کا یہ سرچشمہ ہمیشہ ضوء افشانی کرتا رہے، اپنا نور اہل عالم کے سامنے پیش کرتا رہے۔ اس کے خلاف سازشوں کا سلسلہ نہ ختم ہوا ہے نہ ختم ہوگی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور واقعاً قربانیاں پیش کریں۔ ثقافتی جہاد ہے لیکن بسا اوقات گرم جہاد اور اسلحہ کے جہاد میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج کل آپ عراق میں دیکھتے ہیں کتنی شہادتیں پیش کی گئی گزشتہ سالوں میں، بلکہ ایران جاتے ہوئے بھی کتنی جانوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا زیارت کے لیے، عزاداری کے لیے، اور یہ اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ عشق زیارت، عشق عزاداری میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ نور جس کو خدا نے روشن کیا ہے، مشرکین کفار جتنی کوشش کریں گے نہیں بجھا سکیں گے۔ واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون، خدا اپنے نور کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا اگر کافر نہ چاہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک سازش جو معروف ہے، دنیا کی سپر طاقت کی طرف سے سی آئی اے کے جو ایک بڑے آفیسر، اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے انٹرویو لیا گیا تو اس نے بتایا کس طرح سے تشیع کے خلاف یہ سازش ہوئی ہے۔ کتاب چھپی، کتاب ادیان الہی میں جدائی کے نام سے، اس کتاب کے مصنف نے ان سے انٹرویو لیا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ انقلاب ایران کے بعد سی آئی اے نے 900 $900 million یعنی 900 ملین ڈالر مختص کیے تشیع کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. پھر ایک کانفرنس ہوئی جس میں بڑے لوگ جمع ہوئے, اس کانفرنس میں 40 ملین ڈالر مختص کیا گیا تشیع کے بارے میں تحقیق کرے اور اس تشیع کے خلاف اس جنگ کے آغاز کرے. اس تحقیق کے نتیجے میں یہی پیشنہاد کیا گیا, ایک شیعوں کے گروہوں کو آپس میں لڑانا, دوسرا شیعوں کو مسلمانوں کے دوسرے فرقوں سے لڑانا. اور یہ پروگرام پیش ہوا پہلے ہی محققین کے سامنے, لیکن پھر تحقیق کے نتیجے میں یہ حاصل ہوا کہ شیعوں کی طاقت کے ایک اہم سرچشمہ مرجعیت شیعہ ہے, مجتہدین ہے. آپ جانتے ہیں مجتہد اس پیمانے پر پہنچے کہ اس پیمانے پر پہنچنے کے بعد اس کی تقلید صحیح ہوتی ہے, اس کو اس مجتہد کو مرجع تقلید کہتے ہیں. اعلم ہونے کی شرط ہے, عادل ہونا, اعلم ہونا, شیعہ ہونا وغیرہ جو شرائط آپ فقہ کتابوں میں دیکھتے ہیں, تو مرجع تقلید کی شرائط میں سے ایک شرط مجتہد ہونا ہے. مجتہد ہونے کے بعد سب سے زیادہ عالم ہونے کی ضرورت ہے, یا کم از کم کسی سے کم تر نہ ہو, یعنی عالموں میں سے ایک ہو. تو انہوں نے کہا کہ پوری تاریخ کے تحقیق سے پتہ چلتے شیعوں کی طاقت کا ایک اہم سرچشمہ مرجعیت. یہ مرجعیت کبھی اغیار کے ہاتھوں نہیں بکی ہے. پوری تاریخ کے سلاطین خلفائے اموی عباسی کے سامنے, اموی کے زمانے میں تو خود ائمہ تشریف رکھتے تھے, پوری تاریخ میں حکمرانوں کے سامنے انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالا ہے, ان کے ساتھ نہیں دیا ہے. آخر میں صدام نے ہر ممکن کوشش کی, شاہ ایران نے ہر ممکن کوشش کی, تب بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا, اور صدام نے حوزہ کو ختم کیا, حوزہ نجف کو, لیکن ان کو جھکا نہ سکا. اور یہ شیعہ مفادات سے دفاع کرتے ہیں, اس بنا پر ایک نقطہ یہ کہ مرجعیت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا شیعیت کو نقصان پہنچانے کے لیے. شیعوں کے درمیان ایسا افراد ڈھونڈنا ہوگا تاکہ اس مسئلے میں ہمارے ساتھ دے دے, ایسے افراد جن کے ایمان بھی کمزور ہے, پیسے سے زیادہ محبت ہے, ایسے افراد ڈھونڈنا پڑے گا. یہ انہوں نے فیصلے کیا. اور ایسے افراد جو کسی حد تک مشہور بھی ہو, ان کے شہرت سے ہم فائدہ اٹھا سکے اور ان سے مشورہ بھی لے سکے. یہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ شیعوں کے ساتھ ڈائریکٹ مقابلہ کرنا صحیح نہیں, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں, تو بالواسطہ مقابلہ کرنا ہوگا. اسی لیے کہا کہ شیعوں کے دشمنوں سے فائدہ اٹھائیں گے, جو شیعوں کے ضد ہے ان سے فائدہ اٹھائیں گے, اور جو شیعوں کے دشمن ہے ان کے حق میں پبلسٹی کریں گے تاکہ عالم اسلام میں وہ معروف ہو, مشہور ہو جائے, مقبول ہو جائے. آپ دیکھ رہے تکفیری ان 30-40 سالوں میں کتنے عالم اسلام میں پھیل گئے, اور شیعوں کو عالم اسلام کے مذاہب کے درمیان بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر شیعہ علماء کے خلاف شیعوں کے اندر ایک گروہ بنائیں گے تاکہ شیعہ علماء کو بدنام کر سکے, منفور کر سکے, خود شیعہ معاشرے میں شیعہ مجتہدین کو بدنام کر سکے. اور شیعوں کی جو دشمن ہے مسلمانوں کے درمیان ان کی مالی معاونت کرے, اور شیعہ کافر ہونے کے جو فتویٰ ہے اس کی حمایت کرے, اس کی پبلسٹی کرے, اور تاکہ ان تمام کے نتیجے میں ایک مناسب موقع پر شیعوں کے خلاف اعلان جہاد کر سکے. ابھی داعش کا سب سے اہم مقصد شیعوں کے خلاف جہاد کرنا ہے. اور کربلا کے بعد میں آپ نے سنا مرکز بت پرستی کہا ہے. تو شیعوں کے خلاف ابتدا میں کفر کے فتوے، دشمنوں کی مقبولیت، شیعوں کو بدنام کرنا، پھر ایک مناسب موقع پر جہاد کا اعلان کر سکے شیعوں کے خلاف، یہ سلسلہ چلتا رہے یہاں تک کہ مرجعیت کی کوئی حیثیت شیعوں کے پاس نہ رہے، مرجعیت کی کوئی حیثیت نہ رہے. تو شیعوں کے جو اہم قلعہ ہے مرجعیت کے نام سے، خود ہمارے احادیث میں بھی ہے، فرمایا الفقہاء حصون الاسلام، فقہاء اسلام کے قلعے ہیں. تو یہ قلعہ ختم ہو. پھر دوسرا کہا عزاداری. عزاداری کے وقت شیعوں کے جذبات بہت اعلیٰ درجے میں ہوتا ہے اور بہت ان کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں، اسی لیے اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور شیعوں کی طاقت کی وجہ بھی اور باطل کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ بھی یہی عزاداری ہے. اب اس کے لیے کہا کہ وہی نقطہ جو عرض کیا کہ ضعیف الایمان اور مال سے محبت کرنے والے شیعوں کو ڈھونڈا جائے اور مشہور بھی ہو تاکہ ان سے مشورہ بھی لے لے شیعوں کے اندر مؤثر ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور شیعوں پر اثر بھی ڈال سکے، کیونکہ ایک قسم کے مشہور لوگ ہو، مقبول لوگ ہو، ان کے ذریعے اثر بھی ڈال سکے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسے مقررین سے اور ایسے ذاکروں سے حمایت کرے جن کے پاس اسلام کی شیعہ اسلام کی صحیح شناخت نہیں ہے، حقیقی معنوں میں اسلام تشیع کو نہیں جانتے ہیں، تو ان کی مالی حمایت کریں. اور اسی طرح سے ایسے بانیان مجلس جو مفاد پرست ہوتے ہیں، مال دوست ہوتے ہیں، ان سے بھی کام لے لے تاکہ اس قسم کے مجالس کے بانی بن جائے. اسی طرح سے کچھ ایسے شیعہ جو محتاج ہیں مالی امداد کی طرف، ان کی بھی شناسائی ہو اور ان سے کام لیا جائے مراجع کے خلاف افواہیں پھیلانے کے لیے، مراجع کے خلاف باتیں کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے کہتے کہ عزاداری کے ایسے طریقے، نئے طریقے ایجاد کریں، عزاداری کے ایسے نئے طریقے ایجاد کرے کہ جو شیعہ عقائد کے ساتھ برابر نہ آتا، یعنی ایسے طریقے جو شیعہ عقائد، شیعہ فقہ، مذہب تشیع کے اصولوں کے ساتھ برابر نہ آتا، ایسے کو ایجاد کریں. اور اسی طرح سے ایسا طریقے ایجاد کرے جس سے لوگ احساس کرے، دنیا کے دیکھنے والے احساس کرے یہ بہت تشدد پسند لوگ ہیں، بے رحم لوگ ہیں، یعنی دنیا والوں کے سامنے شیعوں کے کیا تصویر ہو، تشدد پسند لوگ ہیں، ایسی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرے اور شیعوں کو جاہل قوم سمجھے کہ نادان قوم ہے. دشمن کی سازش کی بات کرتا ہوں، اور دشمن کو ہمیشہ ہم نے ناکام کیا ہے، یہ خدا کی مدد اہل بیت کی توسل سے، لیکن دشمن جو چاہتے ہیں اس کو دیکھیے، اور دشمن سے وہی شیطان ہے. شیطان نے صرف کن کو گمراہ نہیں کیا ہے؟ مخلصین کو. خود نے کہا میں مخلصین کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں، باقیوں کو گمراہ کر سکتا ہوں. اس کے باوجود بھی شیطان انبیاء کے پاس بھی جاتا تھا، خدا نے بھی فرمایا، خود شیطان نے بھی کہا مخلصین کو میں گمراہ نہیں کر سکتا ہوں. اس کے باوجود احتیاطاً وہ جاتا تھا انبیاء کے پاس بھی کہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کر سکے. تو کوئی آسان کام نہیں. شیطان کیا ہے؟ انسان کے شیطان بھی ہوتا ہے، جن کے بھی شیطان ہے، شیاطین الانس والجن، قرآن فرماتا ہے انسانوں کے شیطان بھی ہوتے ہیں، جنات کے بھی شیطان. تو کسی نے عرض کیا رسول اللہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتا ہے، فرمایا انسانوں کے شیطان جنات کے شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. ابھی آپ خود دیکھیں دنیا میں گمراہ کون کرتا ہے انسانوں کو؟ یہ میڈیا ہے، یہ بے حیائیاں ہیں، یہ سب کچھ انسان کر رہے ہیں نا. انسانوں کے شیطان زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جنات کے شیاطین سے. تو یہ خطرہ موجود ہے, ظاہر ہے, ہمیں غافل نہیں ہونا ہے, محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اور یہ مبارزہ برقرار ہے جب تک دنیا برقرار ہے. حق و باطل کے درمیان یہ مقابلہ, باطل بعض اوقات باطل کی شکل میں, دشمن کی شکل میں آتا ہے, بعض اوقات اپنوں کے بیس میں آتا ہے, محبت کے اظہار کرتے ہوئے آتا ہے. دونوں حالتوں میں باطل کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. عرض کے آپ کی خدمت میں آئے غدیر میں فرماتا ہے, الیوم یئس الذین کفروا, آج علی کی ولایت کی وجہ سے کفار مایوس ہو گئے, لیکن آیت میں نہیں فرمایا کہ منافقین مایوس ہو گئے, کیونکہ منافقین اپنوں کے بیس میں آیا, کافر جیت نہ سکے اس کے بعد بھی, لیکن منافق نے کیا کیا, جلدی حالات پر کنٹرول کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. اسی لیے قرآن نے کافرین کے بارے میں فرمایا کہ مایوس ہو گئے, منافقین کے بارے میں نہیں فرمایا. وجہ فرق کیا ہے, یہی کفار جو آج کے منافق تھے کل کے کافر تھے, بنو امیہ فتح مکہ تک کافر تھے, عالم کفر کو ہاتھ میں بلند کیا تھا, اور آج مسلمان ہونے کے بعد عالم نفاق کے ساتھ, مسلمانوں کے عالم کے ساتھ آئے, وہی لوگ تھے, صرف فرق کیا تھا, اپنوں کے لباس میں آئے تھے, مسلمان بن کر آئے تھے. دیکھیے جنگ صفین میں مالک اشتر اس کو ختم کر رہا تھا, اس کے خیمے تک پہنچ گیا تھا, وہ بھاگنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. اگر یہ امیر شام لشکر کفر میں ہوتا تو اس کا مارنا آسان تھا, لیکن مسلمان ہونے کے اظہار کرتا تھا, خود مولا کے لشکر میں پھوٹ پڑی کہ یہ تو قرآن کے حکم ماننے کی بات کر رہے ہیں, قرآن کو نیزوں پر بلند کیا ہے. تو یہ مسئلہ اپنوں کے لباس میں آنے کے بعد مسئلہ بہت مشکل ہوتا ہے. مولانا حضرت الرحمٰن فرماتے ہیں, مختلفت امتم بعد نبیہا الا غلب اہل باطلہا علی اہل حقہا الا ما شاء اللہ. جب بھی کسی امت نے اپنے پیغمبر کے بعد, صرف اسلام کی بات نہیں فرماتے ہیں, پوری تاریخ میں جب بھی امت نے اپنے پیغمبر کے بعد آپس میں اختلاف کیا تو باطل والے حق والوں پر جیت گئے, الا ماشاءاللہ. ہاں, جہاں پر خدا کی مشیت یہ تھی کہ حق والے جیت جائے وہ الگ, ورنہ باطل غالباً باطل والے جیت گئے. وجہ کیا ہے, باطل والے ہر ناجائز ہتھ کنڈے سے استفادہ کرتا ہے, حق والے ہر ناجائز ہتھ کنڈے سے استفادہ نہیں کرتے, اور دنیا کے لوگ اکثر نفس پرست ہے, شیطان پرست ہے, مفاد پرست ہے, دنیا پرست ہے, خدا پرستوں کی تعداد کم ہے. للہ تجد اکثرہم شاکرین, اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. تو یہی فرما رہے ہیں, کیا اس قسم کے عزاداری کے طریقے, نئے نئے طریقے بنائے کہ شیعوں کو ایسے لوگوں کے شکل میں ظاہر کرے جو امن پسند نہیں ہیں, ملک میں ہرج مرج پیدا کرنا چاہتے ہیں, ناامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں. سب سے مظلوم قوم ہے پوری تاریخ میں, لیکن خود اسی تحقیقات میں جو CIA نے کیا, اس میں کہتے ہیں کیوں اہل سنت شیعوں سے ڈرتے ہیں, ایک الزام ہے کہ اہل سنت کیوں ڈرے شیعوں سے. ایران جہاں شیعوں کا اکثریت ہے, اہل سنت کے لیے سکون ہے, بلکہ شیعہ مارے جاتے وہاں پر بھی, جہاں حکومت بھی اسلامی ہے, وہاں پر بھی آپ خبریں آپ کے پاس ہیں, شیعہ شہید کیے جاتے ہیں. ابھی بھی محرم میں حسینیہ کے میں کپڑے سیاہ, کالا کپڑے لگانے والے سیاہ, پرچم لگانے والے, خلاصہ حسینیہ کو محرم کے لیے جو تیار کر رہے تھے امام بارگاہ کو, آ کر فائرنگ کی شہید ہو گئے. عرب کی کوئی حکومت کا اس میں دخل تھا, خلاصہ مسلسل یہ ہوتا رہا ہے. عراق میں جہاں شیعوں کا اکثریت ہے, سب سے زیادہ شیعہ مارے جا رہے ہیں, 10 لاکھ سے 20 لاکھ کے درمیان شیعہ شہید ہو گئے انہیں دنوں میں. صدام کے زمانے میں 30 لاکھ شیعہ شہید ہو گئے, اور پاکستان میں بھی جہاں خالص شیعہ علاقہ ہے وہاں دیکھیے دوسرے مذہب والے کس سکون کے ساتھ زندگی کرتے ہیں، کس امن و امان کے ساتھ زندگی کرتے ہیں، جہاں شیعوں کی اکثریت ہے، خالص شیعہ علاقے ہیں. یعنی شیعہ کبھی دوسرے کو جان تو چھوڑیے تنگ بھی نہیں کرتے ہیں، اذیت بھی نہیں کرتے ہیں، یہ اہل بیت کی تربیت ہے. لیکن وہی میڈیا کی وجہ سے، پروپیگنڈے کی وجہ سے کہتے ہیں وہ ڈر رہے ہیں. عرب حکومتوں نے صدام کے ساتھ دے کر ایران کو نابود کرنے کی روز اول کوشش کی، پھر مسلسل یہی کوشش، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ایران کی وجہ سے عرب ممالک ڈر رہے ہیں. یہ دنیا ہے، شیاطین کی حکومت ہے. اب دیکھیے اس کے بعد کہتے ہیں ایسی تقریروں سے یا ایسے گروہوں سے حمایت کرنا ہے جو شیعوں کو غیر معقول آدمی کی شکل میں ظاہر کرے. یعنی ایسے تقریریں جس سے ایسا معلوم کہ یہ غیر معقول قوم ہے، عجیب غریب باتیں ممبروں سے کہتے ہیں، سننے والے احساس کرے غیر منطقی غیر معقول لوگ ہیں. اس طریقے سے یا ایسے گروہوں کی حوصلہ افزائی کرے کہ تشیع کو غیر معقول پیش کرے، جبکہ تشیع کی، یعنی یہ فخر ہے تشیع کے لیے، پورے ادیان کے درمیان اور پورے مذاہب کے درمیان وہ واحد مذہب جو عقل کو مانتا ہے اور عقل کے لیے حجیت قائل ہے، عقائد میں بھی اور فروع دین میں وہ شیعہ ہے. لبنان میں ایک مجتہد تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے کچھ دلیل لایا فلسفی، تو عیسائی عالم الدین نے کہا کہ آپ چونکہ فلسفہ کو دین میں داخل کیا ہے، فلسفہ وہی عقلی دلائل ہوتی ہے، اسی لیے آپ مرتد ہیں، بے دین ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سارے بے عقل دیندار ہے، جو عقل سے کام لیتے وہ بے دین ہو جاتے ہیں. وہی انقلاب سے پہلے کے بات ہے، وہی عالم کئی سال مکے میں رہے، امام کعبہ سے اس کے روابط تھے. کہتے ایک دن دعوت دی کسی مہمان کو، تو اس کو بھی بلایا، کہا کہ یہ بہت قابل عالم ہے لیکن یہ مرتد ہے، اس لیے کہ فلسفہ کا علم اس کے پاس، یہی تفکر. جناب مالک ابن انس سے کسی نے پوچھا خدا کہاں پر ہے، کہا عرش پر بیٹھا ہے. آسان اس سے جواب دے دیا، عرش پر بیٹھا ہے. تو اس نے کہا کیسے بیٹھا ہے، کہا کہ کیسے بیٹھا ہے یہ نامعلوم ہے، اور پوچھنا بدعت ہے، سوال کرنا کیا ہے بدعت ہے. الکیفیت مجہولا والسؤال بدعہ، آسان کام کیا سوال کرنے والے بدعت، اور اس کے سر تنگ پیدا کیا جائے گا اگر مزید سوالات کرے. عاقلانہ مذہب، یہ مذہب کے حوالے سے اور لوگوں کے حوالے سے پیغمبر اہل بیت رہبر ہے اس مذہب کے. اب ان کے شان میں ہماری بات چھوڑ دیجیے، اغیار ان کے عظمت کے کیا ہے معترف ہے. خلیل ابن احمد سے کسی نے پوچھا، خلیل ابن احمد کا بہت بڑا مقام ہے، علم نحو میں امام ہے، علم لغت میں امام ہے، یعنی سب مانتے ہیں، اور قرآن کے زبر زیر لگانے والا پہلا آدمی ہے، اور اس قسم کے اور شعر عروض قوافی دنیائے اسلام میں پہلی دفعہ عروض قوافی کے اوزان بنانے والا یہ شخصیت ہے، تو بہت اہم شخصیت ہے. اس نے پوچھا تم کیوں علی کے شیعہ بنے ہو، کہا کہ لاحتیاج الکل الیہ واستغنائی عن الکل، سب اس کی طرف محتاج ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، اسی لیے میں علی کا شیعہ ہوں. یہ ایسے اہل بیت ہے، لیکن دشمن تو یہی کوشش کرتا ہے کہ غیر معقول غیر منطقی مذہب کے طور پر پیش کرے. کن کے ذریعے؟ ہم لوگوں کے ذریعے. تو کہتے ان تمام اعمال کے بعد شیعوں پر اگر ایک حملہ ہو جائے تو پھر آسانی کے ساتھ ان کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن تمام کوششیں ہوتی رہی، اس کی کم و بیش آثار بھی دکھائی دیتے ہیں، کتنی غیر معقول باتیں کرتے ہیں. میں پاکستان کو چھوڑ کر کہیں کسی کے حساسیت کے باعث نہ بنے، ایران کی بات کرتا ہوں، ایران کے بھی شہر قم کی بات کرتا ہوں. قم ہمارے سب سے بڑا حوضہ اس میں ہے، سب سے بڑا حوضہ اس میں ہے، شاید علماء اور عالمات ملائے تو 80-90 ہزار کی تعداد میں ہوں گے. اس حوزے میں یہ جو ذاکرین ہیں کیا شعر پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا علی، لا الہ الا فاطمہ، لا الہ الا زینب. مشرکانہ، اب ان کو معلوم ہے پکڑے جائیں گے، لیکن معاشرے میں اختلاف ڈالنا ہے، معاشرے میں اختلاف ڈالنا ہے، تشیع کو بدنام کرنا ہے، تشیع کے قتل کے لیے جواز پیش کرنا ہے. اب ایک شیعہ محفل میں، ایک شیعہ مجلس میں اس قسم کے اشعار پڑھا جائے، شیعہ جوان سب ماتم کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے میڈیا میں اگر دیا جائے تو ظاہر ہے شیعہ کے خلاف فتووں کے لیے دلیل ہے، یہ قتل و غارت کے لیے دلیل ہے. لا الہ الا نعوذ باللہ. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ عجیب، یعنی وہ عرض کے غیر معقول گروہ دکھانے کے لیے اسی قوم کی بات کرتا ہوں، کہتے ہیں ہم جناب زینب کے کتے ہیں، اور پھر کتوں کی آواز نکالتے ہیں، سارے حاضرین کتوں کی آواز نکالتے ہیں. یہ کیوں؟ اہل بیت مومن چاہتا ہے، مجاہد چاہتے ہیں، عارف چاہتے ہیں، صالح چاہتے ہیں، عالم چاہتے، کتے نہیں چاہتے. اور کتے کی آواز بھی نکالنا، در حقیقت دنیا والے جب اس کو دیکھتے ہیں تو تشیع کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں. عجیب و غریب لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، عجیب و غریب اشعار. اہل بیت کی صفات میں بھی دیکھیے، عجیب و غریب صفات. ابھی پاکستان میں شاید یہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر ہے، مولا ابو الفضل کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے، اتنی تعریف ہے آنکھوں کی. علمدار کو وہ فضائل، جن فضائل کی تعریف ائمہ اظہار نے کی ہے، کیونکہ وہ جو فضائل اس کو بیان کریں گے تو نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، پیغام رکھتا ہے. تو جس طرح سے عاشقانہ کس کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، اس قسم کی تعریف کرنا بہت نامناسب ہے. تو یہ سب سازشیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں سازشوں کے حوالے سے خود سیاہ نے بھی، اور سیاہ صرف نہیں ہے، اس کے ساتھ تکفیری گروہ سعود عرب اپنے پورا سرمایہ لگا رہا ہے تشیع کے خلاف، پورا سرمایہ تشیع کے خلاف لگا رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے. تو اس میں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور اہل بیت کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دشمن کو ناکام کرنے کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے کہ دشمن کیا چاہتا ہے، مقاصد کیا ہے، کس طرف لے جانا چاہتا ہے. شوم کے خلاف دنیا کو تیار تو نہیں کرنا چاہتے. ایک درود پڑھیے، محمد آل محمد. فلسفہ آزاداری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی، فلسفہ آزاداری، حکمت آزاداری سے اہل بیت کے ماننے والوں کو دور کرنے کے لیے، بلکہ صرف اہل بیت کے ماننے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آزاداری درسگاہ ہے کہ اس میں سپاہی قبول کرتے ہیں، طالب علم قبول کرتے ہیں، پوری دنیا کو دعوت ہے، صلاح عام ہے. قدم بہ قدم یہ آزاداری بڑھتی چلی جائے گی، اور پوری دنیا آزاداری میں شامل ہو جائے گی اگر آزاداری کا حق ہم ادا کر سکیں. ہم نے غم کو زندہ رکھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن غم کے علاوہ دوسرے تقاضے ہیں، فکر حسینی، پیغام حسینی، اخلاق حسینی، کردار حسینی، اہداف حسینی، یہ سب بھی آزاداری میں نظر آنا چاہیے. غم اس سرچشمے ہے، لیکن اس سرچشمے کے ساتھ ان نکات کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. غم حسین منانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ تاکید بہت ہے، شک نہیں ہے، عظیم ثواب بیان کے شک نہیں ہے، لیکن کیا اہل بیت ہمارے غم کی طرف محتاج ہے؟ میں نے کچھ لوگوں کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے، شاید آپ اس گروہ میں کوئی بھی ایسا نہ ہو، کہتا تھا کہ خدا نے مجھے بیٹی دی ہے، بیٹی کا بھی فائدہ ہے، کیا ہے؟ جس دن ہم مریں گے ہمارے جنازے پر گریہ کرے گی، لڑکے تو بیٹے تو گریہ نہیں کرتے، روتے نہیں ہیں، اگر روئی بھی آہستہ روتے ہیں، بیٹیاں روتی ہے اور احساس ہوتا ہے اس مرنے والے کی بھی کوئی چاہنے والا ہے۔ یہ تو بہت پست سوچ ہے، خودخواہی ہے نا اس کے اندر، خودخواہی ہے، شہرت پسندی ہے، انانیت سے خارج نہیں ہو سکا ہے، نفس امارہ کے تقاضے ہیں۔ معصومین تو معصومین ہیں، عصمت ان کا کم ترین درجہ ہے، عصمت کم ترین درجہ ہے، یعنی وہ بچپن میں بھی معصوم ہے اور قدم بہ قدم کمالات کے درجات حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ معصومین کیا ایسے چاہیں گے؟ نہیں۔ لا تأخذه في الله لومة لائم، آپ زیارتوں پڑھتے ہیں، خدا کے راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہم سے اہل بیت نے فرمایا ہے کہ آپ دیکھو آپ کا راہ صحیح یا نہیں ہے، آپ کا مقصد صحیح یا نہیں ہے، آپ کی فکر صحیح یا نہیں ہے، آپ کا عمل صحیح یا نہیں ہے، اس کو دیکھو، پھر نہ دیکھو لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے، اس کو نہ مت دیکھو۔ آپ سمجھو حدیث معراج میں سمجھو صرف خدا زندہ ہے، باقی سب مردے ہیں، تو ایسا احساس کریں گے خدا مد نظر رہے گا، لوگ مد نظر نہیں رہیں گے۔ لیکن عام طور پر مجھ جیسے ضعیف انسان سارے لوگوں کو زندہ سمجھتا ہوں، سب دیکھ رہے ہیں، سب کا خیال رکھتا ہوں، خدا کا خیال نہیں رکھتا ہوں۔ لیکن یہ حکم ہے خدا آپ کے مد نظر ہو۔ معصومین تو معصوم تھے، امام تھے، قرآن ان کے قصیدہ ہے، خدا ان کی تعریف کرتا ہے، عرش خدا پر مقدس ہستیوں کے نام ہے اور انوار مقدس ہے۔ تو وہ ہم جیسے انسانوں کے نہ رونے کی طرف محتاج ہے، نہ فضائل کی طرف محتاج ہے، ان کے فضائل بھی ہمارے مفاد میں ہیں، ان کے لیے رونا بھی ہمارے مفاد میں ہے، ان سے مودت رکھنا بھی ہمارے مفاد میں ہے، اور ان کے امامت کو ماننا بھی ہمارے مفاد میں ہے، ان کے مفاد میں نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ تو خود بخود یہی سوال ہوتا ہے کیوں اتنی تاکید کی کہ مصعب حسین زندہ رکھا جائے، اس پر گریہ کیا جائے جتنا ہو سکے۔ نہ صرف آپ کو حکم ہوا، فرمایا کہ امام زمانہ ہر صبح و شام گریہ کرتے ہیں، جناب سیدہ گریہ کرتے ہیں، 70,000 فرشتے حرم حسین میں ہیں، غبر آلود گرد و خاک ان کے سر و صورت پر، بال بکھرے ہوئے، اور ہر روز غم حسین میں گریہ کرتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ ہم گریہ کریں۔ ہر عاقل آدمی اپنے آپ سے پوچھے گا میں کیوں گریہ کرتا ہوں مصائب حسین کے لیے، یہ سوال ہوگا کیوں حسین نے اتنے مصائب برداشت کیے، عاقل ہو تو یہ سوال ہوگا کیوں برداشت کیے، آپ کو گرفتار کر کے لایا؟ نہیں، رضا و رغبت کے ساتھ آئے، رضا و رغبت کے ساتھ آئے، پروگرام کے ساتھ آئے، شہید ہونے کے لیے آئے، اہل بیت کو اسیری کے لیے تیار کر کے آئے۔ عمر سعد سے فرمائی، عمر سعد میرے ساتھ دے دو، اپنے آپ کو شقی مت بناؤ۔ کہا مولا میری جائیداد خطرے میں، فرمایا تمہیں تمہارے جائیداد سے کہیں بہتر جائیداد میں مدینے میں تمہیں دیتا ہوں۔ مولا کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، عزت کی کمی نہیں تھی، واحد فرزند پیغمبر تھے، اور آپ کے اپنے ذاتی کمالات، آیات و قرآنی احادیث جو آپ کے شان میں، ان کے علاوہ۔ تو سوال یہ ہوتا ہے ان مسائل کو کیوں برداشت کیا؟ تو خود بخود مقاصد حسین تک پہنچ جائیں گے کہ حسین نے ان مصائب کو کچھ مقاصد کے لیے برداشت کیا ہے، یعنی کچھ مقاصد رکھتے تھے، ان مقاصد کے حصول کے لیے خون دیا ہے، اور ہم سے کہا ہے آنسو بہاؤ اور یاد کرو ہمارے مصائب کو بھی اور ہمارے مقاصد کو بھی۔ یہ تو دو دو نے چار کی طرح صاف چیز ہے. مصائب کیوں؟ ان مقاصد کے لیے. مقاصد کیا ہے؟ آپ مدینے سے کربلا تک جو کچھ آپ نے فرمایا, پھر اسیروں نے کربلا سے شام اور شام سے کربلا اور پھر مدینہ تک جو کچھ فرمایا, یہ مقاصد حسینی ہے. مقاصد قیام کربلا ہے, مقاصد امامت, اہداف امامت آپ کے سامنے ہیں. امام کی امامت کا کیا مقصد ہے؟ وہی مقاصد امام ہے. اسلام امام کا مقصد ہے, دین امام کا مقصد ہے. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی, اے تلوارو اگر دین محمد صحیح راستے پر نہیں چل پڑتا میری شہادت کے بغیر, تلوارو آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو. یہ مولا کے فرمائش نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, لیکن آپ کی سیرت اور تمام فرمائشات کا خلاصہ ہے یہ. یعنی علماء نے آپ کی فرمائشات, آپ کی سیرت اور کربلا کا واقعہ سب کو مد نظر رکھ کر ایک جملے میں خلاصہ کیا ہے. تلوارو اگر میرے نانا کے دین اپنے صحیح راستے پر چل نہیں پڑتا تو آؤ حسین پر ٹوٹ پڑو. تو یہ ہماری اولین عزادار حسین کی اولین ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے مصائب حسینی سے ہم حمایت کرتے ہیں, مصائب حسینی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, مقاصد حسینی کے لیے قربانیاں دیں. مرحوم جوش کو وہ مشہور ہے, انسان کا انسان کو تو بیدار ہو لینے دو پھر ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یہ بیداری آ جائے کہ حسین نے کس مقصد کے لیے یہ قربانیاں پیش کی, مجھ جیسا آدمی کس لیے عزاداری کرتا ہے. ایک محبت ہے, شک نہیں ہے. دوسرا یہ کہ میری دنیاوی کچھ حاجات ہیں وہ پوری ہو جائے, پھر آخرت میں جنت مل جائے. حسین کے مقصد میرا مد نظر نہیں ہوتا ہے جبکہ اس مقصد کے لیے اتنی عظیم قربانی دی ہے. یہ بھی صحیح ہے, شک نہیں. یہ جو میں نے عرض کیا محبت کی وجہ سے عزاداری کرنا اسلام میں مطلوب ہے, حکم اہل بیت ہے. اور اسی طرح سے دنیاوی مسائل کے لیے, دنیاوی مقاصد کی تکمیل کے لیے صحیح ہے, اسی طرح سے اخروی مقاصد کی تکمیل کے لیے صحیح ہے. لیکن اصل عزاداری کا مقصد وہ مقاصد قیام حسینی, ایک اصل مقصد ہوتا ہے, کچھ نتائج ہوتے ہیں. جس طرح سے دین کا اصل مقصد کیا, انسان کو انسان بنانا ہے, انسان کو خدائی بنانا ہے, انسان کو انسان کامل بنانا ہے, انسان کو مظہر صفات خدا بنانا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جنت بھی ملے گی, دنیا میں بھی بہترین زندگی گزار سکے گا. کچھ ہوتا ہے مقصد, کچھ ہوتا ہے نتیجہ. آپ یہاں سے زیارات کے لیے جاتے ہیں, مقصد زیارت کرنا ہے, لیکن جب زیارت کے لیے جائیں گے کچھ مناظر بھی دیکھیں گے, کھانا بھی کھائیں گے, لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی, وہ نتیجہ ہے, وہ مقصد نہیں. مقصد کیا ہے؟ زیارت ہے. اسی طرح سے عزاداری میں ایک مقصد ہے, وہ یہ کہ مقصد حسینی کے ساتھ اور حسین کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ دوبارہ بیعت کرتے ہیں, مولا ہم آپ کے لشکر میں شامل ہیں, یزید کے لشکر میں شامل نہیں ہیں. ہم اگرچہ اس وقت یزید نہیں ہے, یزیدیت ہے, یزیدیت کے ساتھ مقابلہ کریں گے. مولا اس وقت اگر آپ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن آپ کا جانشین امام زمانہ ہے, اور ان کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے, اہل عالم کو بھی تیار کرنا ہے. حل من ناصر امام جانتے تھے کہ جائیں گے, شہید ہونے کے لیے آئے تھے, لیکن رہتی دنیا تک لیے فرمایا میں جا رہا ہوں, میرا مقصد زندہ ہے, میرا ہدف زندہ ہے, اسلام زندہ ہے, امامت زندہ ہے, یزیدیت موجود ہے, اس کے خلاف ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. بس ان مجالس کا ایک اہم ہدف انسان کو بیدار کرنا ہے. اس وقت بھی جب امام شہید ہو گئے لوگ بڑے خوش تھے اپنی جگہ پر. دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں, جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, یہ ہے سب ہے, عورتیں باپردہ ہے, بہت خوش تھے, ہم سب کچھ کر رہے ہیں. اچانک امام آئے اور اتنی بڑی تعداد میں خاندان آل محمد کا قتل عام ہوا. پوری تاریخ میں کسی نبی کے خاندان کا ایسا قتل عام نہیں ہوا، پوری تاریخ میں کسی امام کے خاندان کا ایسا قتل عام نہیں ہوا. ایسی ہستیوں کا قتل عام ہوا جن کی مثال زمین پر نہیں ملتی، جس طرح سے ائمہ کے احادیث. ایک دفعہ مسلمان چونک پڑے، ہم جو سمجھ رہے تھے کہ ہم صحیح مسلمان ہیں، پتہ چلا نہیں، ہم اپنی ذمہ داری سے نہ صرف ذمہ داری کو انجام نہیں دیتے تھے، ذمہ داری کی طرف متوجہ بھی نہیں تھے. دشمن اسلام آیا تھا اور اسلامی حکومت اور اسلام اس کے قبضے میں آ چکا تھا. یزید دشمن اسلام تھا، کل کا جو دشمن اسلام تھا، فتح مکہ تک کیا تھے لوگ، پیغمبر کے ساتھ جنگ کرتے رہے، فتح مکہ کے دن مجبوراً بیس بدل دی. اب یہ لوگ جو کل دشمن اسلام تھے، آج اسلام کے تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں آ گیا. مسلمان غافل، یہ دیکھیں آپ کے ملک میں کون حکومت کر رہا ہے، آپ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، آپ کی مسجدوں پر، آپ کے امام باگاہوں پر، آپ کی کتابوں پر، آپ کے علماء پر، آپ کے اساتذہ پر، آپ کے میڈیا پر کس کی حکومت ہے. سب ہر آدمی اپنی جگہ پر سوچتا تھا، میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں. عورتیں آئی جناب مسلم علیہ السلام کے اطراف سے اپنے عزیزوں کو ایک ایک کر کے لے گئی، کہتی تھی کہ بھئی یہ حکومتوں کے مسائل سے ہمارا کیا واسطہ. یعنی وہ نہیں سمجھ رہے تھے خطر کتنا خطرہ پیش آیا ہے، اسلام کے وجود خطرے میں ہے. تو یہ کربلا کے اس قیام کا ایک اہم مقصد مسلمانوں کو بیدار کرنا تھا، احساس ذمہ داری دینا تھا، پشیمان کرنا تھا، بصیرت دینا تھا کہ تم خوش نہ رہو، تم ذمہ داری انجام نہیں دے رہے ہو. آپ سورہ والعصر میں دیکھیں، خدا قسم کھا کر تاکید در تاکید کے بعد فرماتا ہے خدا، صرف ایک گروہ نجات یافتہ ہے، باقی سارے خسارت میں ہیں. وہ نجات یافتہ گروہ کون ہے؟ ایمان لانے والے، عمل صالح بجا لانے والے، پھر معاشرے کو بھی ایمان کی طرف دعوت دینے والے، اور معاشرے کو بھی عمل صالح کی طرف دعوت دینے والے. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصل بالحق، یعنی ایک دوسرے کو حق کی طرف بلانے والے، پیغام حق کی طرف بلانے والے، پیغام حق سنانے والے، تبلیغ دین کرنے والے. تبلیغ دین صرف مولانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. وتواصل بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دینا، صبر کی دعوت دینا بہت اہم ہے. دیکھیے ابھی فلسطین میں، لبنان میں لوگ آسانی سے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہمارے اپنے معاشرے میں آزاداری کے راہ میں آسانی سے جان دیتے ہیں. اب کسی عورت جو اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہے، مامتا ضرور مسل ہے، لیکن بیٹے اگر آزاداری میں اور خصوصاً عاشور کے دن شہید ہو جائے، وہ آسانی سے برداشت کر جاتی ہے. کیوں؟ معاشرے میں اس کی طرف دعوت ہے، پورے معاشرے کی ثقافت میں شامل ہے. شہید ہونا راہ حسین میں، راہ آزاداری میں. تواصل بالصبر، یعنی پورا معاشرہ صبر کی تلقین کرے، دین پر عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے اور پورا معاشرہ تلقین کرے. تو شہادت سے بڑھ کر مشکل وظیفہ اور مشکل فریضہ نہیں ہے. آپ خود جانتے ہیں شہادت کے وقت کیا ہوتا ہے، ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اب تک علم حاصل کیا ہے، چلا گیا، مال کمایا ہے، مقام کمایا ہے، جو کچھ اولاد ہے، بیوی ہے، سب جو کچھ اس نے اس دنیا سے لیا ہے، سب کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لیکن اگر معاشرہ اس کے حق میں آ جائے تو پھر آسان ہو جاتا، پھر آسان ہو جاتا، قابل برداشت ہو جاتا. یہی مسئلہ ہے، یہی دیکھو قیام کربلا سے پہلے مرنے کے لوگ تیار نہیں تھے، قیام کربلا کے بعد توابین صرف اس لیے گئے کہ شہید ہو جائے، صرف شہید ہو جائے، ورنہ فوجی حکمت عملی کے مطابق توابین کا وہاں جانا صحیح نہیں تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے بے وفائی کی ہے، اور گئے روزہ امام پر اور مسلسل روتے رہے اور امام سے معافی مانگے، خدا سے، خدا کے درگاہ میں توبہ کیا اور پھر گئے اور سب شہید ہو گئے. یہ اہم مسئلہ ہے کہ پیغام ہے. قیام حسین نے مسلمانوں کو بیدار کیا. آزاداری حسین کے اہم مقصد ایک یہی کہ بیدار کرنا. دشمن کون ہے؟ دشمن کی سازشیں کیا ہے؟ کہیں جو دوست نظر آ رہا ہے وہ دشمن کے آلے کار نہ ہو، دشمن دوست کے بھیس میں نہ آ جائے. اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ سب پیغام آزاداری حسینی ہے اور اسی لیے مناتے ہیں تاکہ دوبارہ زمانے کے حسین شہید نہ ہو، تنہا نہ ہو جائے. ایک معصوم باقی ہے نا، وہ ایسے ہی نہیں آئیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو آپ کے استقبال کے لیے تیار نہیں کریں گے. تجربہ آپ کے سامنے ہے. سارے انبیاء نے، سارے ائمہ نے وعدہ دیا ہے کہ آخری امام آئیں گے، دنیا کو اصلاح کرے گا. تو اسی حالات میں تیاری کے بغیر آ گئے تو مقصد حاصل نہیں ہوگا. یہ آزاداری کی مجلسیں در حقیقت استقبال امام کے لیے انتظام ہے. خدا کرے کہ ہم ہر ایک اپنے حوالے سے اب کم از کم اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے گھر والوں کو تیار کرے. ہمیں دیکھ کر لوگ مذہب اہل بیت کی عظمت کو یاد کرے. امام ششم فرماتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے جب ایک شیعہ کو دیکھ کر لوگ کہے اس کی تربیت امام جعفر صادق نے کی. جب یہ خبر سنتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے. ایک شیعہ کی خوبی کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ تربیت یافتہ، یہ مکتب جعفری ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے. یہ اس طریقے سے امام زمانے کو بھی انشاءاللہ ہم خوش کریں گے. لیکن یقیناً ایک اعلیٰ ہدف ہے، لیکن شیعان اہل بیت کافی حد تک خط اہل بیت پر گامزن ہے. یہ غم، یہ آزاداری، دنیا بھر کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ. آپ دیکھتے اربعین میں پیدل چلنا، پیدل چلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں کتنا خطرات ہے کئی دن. لیکن چھوٹے بڑے مرد عورت خطرہ کو جان سے خرید لیتے. مستحب ہے نا پیدل چلنا، لیکن اہل بیت کے راہ میں ایک مستحب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ عزاداری کو بھی، زیارت کو بھی مقصد اہل بیت کے ساتھ ارتباط پیدا کرے. خود عزاداری کے مطالب کو، خود زیارت کے مطالب کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے زیارت کا مقصد کیا ہے. خود زیارت کے ترجمہ کا مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے. لیکن غم اہل بیت کا ایک اہم مقصد تو عرض کیا، مقصد حسین کو، لیکن ایک اہم مقصد خود اسی میں نورانیت. جس طرح سے خوف خدا میں رونے میں نورانیت ہے، اسی طرح سے غم اہل بیت میں رونا نورانیت کا باعث ہے. انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے، طہارت نفس مل جاتی ہے. پاک ترین ہستیوں کے لیے رونا، اہل بیت مظہر صفات خدا ہے. جس طرح سے خدا کے لیے رونا پاکیزگی کے باعث بنتا ہے، اہل بیت جو خدا کے نمائندے ہیں، خلیفۃ اللہ ہے، ان کے لیے رونا بھی طہارت نفس، پاکیزگی، انسانیت، قرب خدا کا باعث بنتا ہے. خود رونا اصلاح معاشرے کے ذریعے بھی ہے اور خود رونا طہارت نفس کا ذریعہ بھی ہے. جس طرح سے وضو سمجھانے کا عرض کرتا ہوں، وضو خود بھی عبادت ہے، نور ہے، دوسری عبادت کو انجام دینے کا ذریعہ بھی ہے. اسی طرح سے عزاداری خود بھی نور ہے، اسی طرح سے انسان کو مقاصد اہل بیت تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے. غم اہل بیت کی شدید ایام ہیں، اگرچہ سخت ترین مصائب پہلے عشرے میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن سخت ترین مصائب کے ایام اسیری کے ایام میں کوئی شک نہیں. عاشورہ تک تو شہزادی زینب حسین کی زیارت کرتی تھی، عباس کی زیارت کرتی تھی، علی اکبر کی زیارت کرتی تھی، اور محمد آپ کے پاس تھے. دوسری شہزادیوں کی یہی حالت. حسین کے گروہ میں خیمگاہ حسینی میں رہتی تھی، لیکن شہادت کے بعد دشمن کے تازانوں کا سامنا ہے، شہیدوں پر رونے کی اجازت بھی نہیں دیتا. خود حسین نے اپنے مسائل پڑھا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، خود حسین نے اپنے مسائل پڑھا ہے، جناب شہزادی نے شہدا کے مسائل پڑھا ہے، سید سجاد نے شہدا کے مسائل پڑھا ہے، شہزادی سکینہ نے، شہزادی ام کلثوم نے، سب نے مسائل پڑھا ہے، کربلا کی صحرا میں، راستے میں، کوفہ میں، شام میں. میں آپ کی خدمت میں حسین کے وہ مسائل کے چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جب شہزادی سکینہ گئی، لپٹ گئی حسین کے لاش، غش طاری ہوئی، روایت کے مطابق غش کر گئی، کیوں نہ ہو، کس مظلومیت کے ساتھ حسین شہید ہو گئے، اور سکینہ کتنی محبت کرتی تھی حسین کے ساتھ، اور حسین کتنی محبت کرتے تھے زینب سکینہ کے ساتھ. اسی لیے عالم خواب میں حسین نے اپنے مسائل خود بیان کیا، بیٹی میرے شیعوں سے جا کے کہنا، شیعتی مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی وانا الصبط الذی من غیر جرم قتلونی وبعد القتل عمدا سحقونی ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني. میرے شیعو، جب بھی تم نے ٹھنڈا پانی پیا تو حسین کو یاد کرنا، حسین پیاسے شہید ہو گئے، حسین پیاسے شہید ہو گئے، مجھ کو یاد کرو. میرے خیال میں مجھ کو یاد کر کے فرمایا، شاید اس میں ایک صرف میں پیاسا شہید نہیں ہوا ہوں، شہزادہ علی آزاد تک پیاسے شہید ہو گئے، شہزادہ علی اکبر آئے پانی مانگنے کے لیے، میں بہت شرمندہ ہو گیا، پانی نہیں دے سکا. مجھ حسین کو یاد کرو، اگر کسی پیکس کی خبر سنی تو حسین کو یاد کرو، کسی شہید کی خبر سنی حسین کو یاد کرو. عاشور کے دن نہ صرف انہوں نے مجھ کو شہید کیا، شہادت کے بعد میرے جسم ہر پر کوڑے دوڑا دیے گئے. آپ تاریخ میں کہیں نہیں پڑھیں گے کہ شہید کے لاش پر کوڑے دوڑا دیے گئے ہو، تاریخ میں کہیں نہیں پڑھیں گے کسی امام کسی نبی کی لاش پر کوڑے دوڑ گئے ہو، لیکن یہ حسین کی قسمت تھی. روایت میں عمر صاحب نے اعلان کیا، ہم شہیدوں کی لاشوں پر کوڑا دوڑانا چاہتے ہیں، کوئی تیار ہونا چاہتے ہیں تیار ہو سکتے ہیں، دس ملعون تیار ہو گئے، کوڑے تیار ہو گئے، شہیدوں کی لاش پر دوڑانے کے لیے آمادہ ہو گئے. اسی دوران عرب کے قبائل آئے، لشکر عمر سعد میں جو قبائل تھے وہ آ گئے، کہا کہ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھنے والا، دور کا تعلق صحیح، تعلق رکھنے والے شہید کی لاش پر گھوڑے دوڑنے کی اجازت نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ مجاہد لڑتا ہے، غازی لڑتا ہے، میدان میں شہید ہو جاتا ہے، لیکن اس کی شہادت کے بعد اس پر گھوڑے دوڑانے کا مطلب یہ ہے اس کے قوم و قبیلہ ذلیل ہے، اس کی قوم و قبیلہ ذلیل ہے، وہ بےکس ہے، قوم و قبیلہ مزدل ہے، ہم اس ذلت کو برداشت نہیں کرتے. شہید کی لاش پر گھوڑا دوڑانا نہ صرف شہید کی اذیت ہے، شہید کو تکلیف دینا چاہتے ہو، بلکہ اس کی قوم کی بھی تذلیل ہے. ساری لاشیں اٹھائی گئی عمر صاحب کی اجازت سے، دور سے تعلق رکھنے والا آدمی آتا تھا، کہتا تھا اس شہید کا تعلق ہمارے خاندان سے، اٹھا کر لے جاتے، آخر میں صرف حسین کی لاش رہ گئی.
کسی مسلمان نے غیرت کا احساس نہیں کیا کہ حسین کے تعلق مجھ سے ہے، میرے نبی کے نوازا ہے، کسی نے ایسا احساس نہیں کیا۔ سید سجاد کے دل پر کیا گزرا ہوگا، ساری لاشیں اٹھائی گئی، صرف حسین بیٹا سے، حسین کے جوان بیٹا کھڑا دیکھ رہا ہے۔ جناب زینب تلے زینبیا سے دیکھ رہی ہے کہ حسین کی لاش پر گورے دوڑنے لگے۔ یہ ملائم جو جنہوں نے گورے دوڑایا حسین کی لاش پر، کوفہ پہنچے، ابن زیاد کے سامنے اشعار کہا، نحنو رومنا رومنا صدر بعد الظہری، ابن زیاد ہمیں انعام دو کہ ہم نے حسین کے سینے کے پسلیوں کو توڑ دیا، گوروں کے ٹاپوں کے ذریعے حسین کے استخوان کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، پشت حسین پر بھی گورے دوڑائے، سینے حسین پر بھی دشمن کس طرح سے گورے دوڑاتے، شہید سجاد سے بڑھ کر کون مظلوم ہوگا، جوان بیٹا ہے، اپنے بابا سے دفاع نہیں کر سکتے۔
الا لعنة الله على القوم الظالمين والسيعلم الذين ظلموا أي من بلد ينقلب. اللهم إنا نسألك ونرسل عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا حميد بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، إلهي بدم المظلوم۔ خدای شہدائے کربلا کا واسطہ، خدای تیرے اسماء و حسنا و اعظام کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمیں حسین کے حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما۔ خدایا بحق شہداء کربلا، بحق 14 معصوم، حاجات شرعی رکھنے والوں کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ خدایا جو بیمار ہے، خصوصاً جنہوں نے دعا کے لیے کہا، خدایا ان کے بیماروں کو بحق اہل بیت، بحق شہداء کربلا، بحق اسرۂ کربلا جلد از جلد شفاء کامل عطا فرما۔ خدایا دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہوں، انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا ہمارے ملک میں امن و امان برقرار فرما، دہشت گردوں کو، ناسگوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم انقلاب اور دین کی خدمت کرنے والے، مومنین کی خدمت کرنے والے، جہاں کہیں بھی ہو، جس لباس میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، خدایا ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی مدد فرما، ان کو دشمنوں سے، ان کی حفاظت فرما۔ آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین شہداء اسلام اور خصوصاً چند برادران کا نام لیا گیا ہے، ان کے لیے آپ انشاءاللہ سورہ فاتحہ اور دعا بھی فرمائیں گے۔ سید مسعود حسین، سید محمد آغا، سید درخشان حسین، سید محمد علی راغب، سیدہ خدیجہ بانو اور اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔